نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسویں پارے میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت متففین شروع کریں گے. اس سے پچھلی سورت الانفطار تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قیامت کے دن کی قدر نہ پہچاننے کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس کا نام تھوڑا سا آپ کو نیا لگے گا, کچھ لوگوں کو مشکل بھی لگے گا, لیکن بات سنیں گے تو پھر بہت ہی حیرت ہوگی کہ سورتیں چل رہی ہیں قیامت کے نام پہ. یا تو بات ہونی چاہیے جنت کی اور یا بات ہونی چاہیے جہنم کی, اور اتنے میں ایک سورت آ جاتی ہے المتففین, اور متففین کا لفظ جو ہے وہ کمی کرنا, اور کمی بھی بہت تھوڑی سی, اور کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ناپ تول کی بات ہے, اور ایک دم حیرت بھی بڑی ہوتی ہے. اتنی ساری مکی صورتوں میں ایک صورت جس میں اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کے بیچ میں ہی خرید و فروخت کی کمی بیشیوں اور اس طرح کی خامیوں کا ذکر کر دیا, تو نوٹ کیجئے گا کہ صورت کا یہاں آنا کاروبار کی باریکیاں بتانا نہیں, قیامت کے دن کے باریک حساب کی بات بتانا ہے. وہ اتنا شدید دن ہے کہ اس دن کسی نے چھوٹی سے چھوٹی جو ڈنڈی ماری ہوگی نا وہ بھی کھول لی جائے گی. بالکل وہی بات ہے جو اسی پارے میں آگے ہم پڑھیں گے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ. تو یہاں شَرًّا يَرَهُ کی ایک عملی تصویر ہے. سورت متففین ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر کی سورت ہے. پہلی ہی آیت میں ویل المتففین ہے, مکہ کی ابتدائی دور کی سورت ہے. مکہ والوں کے دل میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے جہاں اور سورتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں یہ سورت نازل ہوئی, اور خاص طور پہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اہل مکہ سڑکوں پر, بازاروں میں, مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کستے, ان کی توہین کرتے, ان کی تذلیل کرتے. ابھی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں تھا, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ایمان لانے کی قیمت مذاق تمسخر اڑوانا تھا. مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کے لوگوں میں ایک مرض بہت عام تھا, اور وہ تھا کم ماپنا اور کم تولنا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ویل للمتففین نازل کی. اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے, لیکن یہاں پھر وہی بات کہہ دوں جو پیچھے بھی ہم نے کی تھی کہ مکی سورتوں میں کسی ایک آیت کا مدنی ہونا ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل اور خاص طور پہ جو سورت کا آخر ہے کہ حل سب بھی بل کفار ما کان یفعلون, اور پوری سورت کا انداز بتاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ پہلی آیت مدنی ہو سکتی ہے. باقی بات کی ہے اس سورت کے موضوعات کیا ہیں. اس کا مین موضوع آخرتی ہے. پہلی 6 آیات یعنی 1-6 آیات میں اس بے ایمانی کی بات ہے کہ جو کاروباری لوگوں میں عام طور پر ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ لینے کے بعد اور دینے کے اور ناپ تول میں کمی کرنا. دوسروں کو دینا ہو تو ناپ تول میں کچھ کمی کر دیتے ہیں, لینا ہو تو کچھ اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس خرابی کو آخرت کے باب میں پیش کر کے بتا دیا کہ آج دنیا میں کسی کو خبر نہ بھی ہو کہ تم نے کلو میں سے ایک چھٹانک چوری کر لیا, لیکن اللہ قیامت کے دن ایک کوڑی کا حساب دے گا اور لے گا تم سے, تو اگر ذرا چھوٹی سی بھی خیانت کہیں دکھ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. بعض دفعہ کچھ لوگ دنیا میں دیانتداری کو ایک بہت اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت برتتے ہیں, تو لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو وہاں بدلے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دکھائیں گے. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, تھوڑی سی ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے اٹس گڈ, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ صورت میں اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بہت خوبصورت طریقے سے دل میں جمایا گیا. آیت نمبر 7-17 آیتیں, 7-17 تک بدکار لوگوں کے نام اعمال کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں ان کو کیا معاملات پیش آئیں گے. پھر آیت نمبر 18 اور ترتیب دیکھیے, وہاں بھی 10 ہیں یہاں بھی 10, 7-17 اور 18-28, اس میں نیک لوگوں کا بہترین انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الیین میں داخل کریں گے ان کے نام اعمال کو, اور مقرب فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اور پھر آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کفار کو خبردار کیا گیا کہ آج تم کسی کا مذاق اڑاتے ہو اس کے ایمان لانے پر، اسلام کے اظہار پر، کل قیامت کے دن تمہیں لگ بتا جائے گا۔ یہ تو تھا خلاصہ۔ اور سورۃ متففین کے لفظ کو آپ دیکھیں تو اس کو سورۃ التطفیف بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہم پہلی آیت میں اس کو ہم مزید کھول کے دیکھ لیں گے۔ تو سورۃ متففین کہہ لیجئے یا سورۃ التطفیف کہہ لیجئے، یہ دونوں ایک ہی سورۃ کے نام ہیں۔ وہ سورۃ جس میں لین دین میں کمی بیشی کا ذکر کیا گیا، اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے واقعی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے، اور یہ سب کچھ معاملہ ہمارے سامنے دن رات ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور حقیقت ہے کہ اگر ہم لوگوں کو قرآن لٹرل کر دینا تو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی بہت ساری خرابیاں بھی دور ہو جائیں۔ آئیے باتوں کے ساتھ لیں گے اسی طرح سے مختصر وضاحت اور بعد میں ڈسکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کی۔ ویل کیا ہے؟ خرابی، تباہی، اور ایک کمزور روایت ہے لیکن ہے بہت معروف کہ جہنم میں ویل نام کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کو پھینکا جاتا ہے، تو کئی سال لگ جاتے ہیں وہاں جانے میں۔ خیر، اللہ بچا کے رکھے، تباہی ہے کن کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ لفظ یہاں آیا ہے المتففین، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ متفف کا لفظ جو ہے تطفیف سے ہے، تھوڑا سا اس کو جب آپ کھولیں گے نا تو تفیف ان کہتے ہیں عربی زبان میں چھوٹی اور حقیر چیز کو، ٹھیک ہے، منیچر کہہ لیجیے آپ انگلش میں اگر اس کو دیکھیں۔ لیکن عام طور پہ تطفیف کا لفظ ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ پہ ذرا سب غور کیجئے گا، یہ چوری کو بہت بڑی نہیں ہوتی۔ کلو میں سے کوئی آدھا کلو تو نہیں چوری کرے گا نا، ایک پاؤ بھی نہیں کر سکتا، صاف پتہ لگ جائے گا، پیکنگ سے پتہ لگ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا بہت بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا چراتا ہے۔ خریدنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ تاجر نے اسے کتنا گھاٹا دیا، لیکن اتنے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ جہنم اپنے لیے پکی کروا لیتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کتنا ملے گا، اتنا تھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا احساس دلا دیا کہ دیکھو، اتنے تھوڑے فائدے کو پانے کے لیے تم نے اتنی پیاری آخرت چھوڑ دی، کیا ہو گیا تم کو؟ اس کی فکر کرو کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے نا اس کو عربی زبان میں متفف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو متففین، متفف کی جمع، اسم فاعل ہے، کام کرنے والا۔ تطفیف کہہ دیں گے تو یہ ایک قسم کا اسم بن جائے گا کہ یہ کام لیکن کرنے والا۔ خیر، یہ کیسے ہے، کیا ہے، اس کی اگلی آیتوں کو بھی پڑھ کے پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ اور وہ کیا ہے، کون تھے یہ متفف؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، اور جب یہ لوگوں سے ناپ لیتے تھے۔ اکتالو جو لفظ ہے نا، یہ قیل سے ہے، آگے بھی پڑھ چکے ہیں، قیل وزن کرنا، ویئنگ کرنا، جیسے وے کرنا، لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو یستوفون۔ یستوفون کا روٹ کیا ہوگا، سب بول دیں مل کے، وفا، وفا، وفیت، پورا لینا، یعنی جب یہ خود لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں۔ جبکہ وہ اذا کالوہم، اور جب یہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں، یا اب وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قیل اور ایک ہوتا ہے وزن۔ وزن عموماً کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کا ویٹ ہو، جیسے آپ چینی تول کے دے دیں کسی کو، دال تول کے دے دیں، لیکن کچھ چیزیں لیکوڈس ہوتے ہیں، پانی، لیٹرز، یہ وہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ قیل اور وزن ناپ کے دو مختلف چیزیں۔ اچھا، وہاں اوپر کیا تھا، ازک تالو الا، الا کا صیغہ کیا بتا رہا ہے، اپون، اگینسٹ، یہ وہی بات ہے جیسے شہید الا اور شاہد علی، یعنی جب یہ لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں تو لوگوں کے اوپر سے مراد کیا ہے کہ لوگ ان کو دے رہے ہیں، لیکن جب وہ ازا کالوہم، بات واضح ہو رہی، کیونکہ ایک ہی لفظ کی تکرار ہے. کالو الہم نہیں ہے, پھر وہی لفظ ہو جانا تھا. کالو ہم ان کو ان کے لیے تولتے ہیں, یا اب وزنو ہم جب ان کو دیتے ہیں تو یخسرون کم کر دیتے ہیں. کتنے ہوشیار بنتے ہیں. لیکن ان سے پوچھو الَا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا احساس نہیں ہے؟ اس جملے کو ذرا دو بار سنیے. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ کب اٹھنا ہے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, اس عظیم دن کے لیے. کون سا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تصور میں لائیے, لینے اور دینے کے پیمانے الگ, ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کر لی, اور اس طرح آخرت میں اپنے لیے تباہی بربادی رکھ لی. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے, ہولناک, جو پیشی کا دن ہوگا, جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے, جو ساری باتوں کو جانتا ہے. پتہ کیا چلا؟ کہ یہ کام صرف وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسان کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا. جی, کچھ کا پسینہ ٹخنوں تک, کچھ کا گھٹنوں تک, تھائیز تک, پیٹ تک, ناف, اور کچھ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ قیامت کی صورت میں یہ سورج تو ختم ہو جائے گا, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, انسان نے بھی تو قیامت کے دن ختم ہو جانا ہے نا. تو جس طرح باس ہونی ہے نا انسانوں کی, اللہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہے. قرآن پڑھ چکے, سورہ حج ہے غالباً, یا اس انبیاء ہے کہ اس یوم تبدل الارض والسماوات, یعنی زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے. تو قیامت کے دن کیا وہ سورج ہوگا, اس کی کیا انٹینسٹی ہے, اللہ نوز دی بیسٹ, لیکن ہوگا. وہ وہاں کا سورج ہوگا, وہ وہاں کے حالات ہوں گے. حدیث کے راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا, یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے. اللہ اکبر, یعنی مت سوچو کہ ون مائل عربی زبان میں جو سلائی آنکھوں میں سرمے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو وہ کتنی کو ہوگی؟ مے بی 3 inch میکسیمم. پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر تک ہوگا, اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا, یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تھوڑی سی دنیا بگاڑی اور اپنی بہت بڑی آخرت خراب کر دی. اور یہ جو کام ہے ناپ تول کی کمی بیشی کا, اس کے بارے میں چند روایات سن لیجئے. اس کی شان نزول میں لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے. ظاہر ہے کوئی بہت ہی بڑا عمل ہوتا ہے نا, پھر اسی کو اس طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, یعنی پوری قوم اس کا شکار تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ناپ تول ٹھیک کر لیا. یہ ہے خوبصورت بات. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, کتاب التجارات. کوئی بڑی بات نہیں, گناہ ہوتے ہیں انسان میں, بہت بڑی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. قرآن پڑھتے جائیں, ٹھیک کرتے جائیں. وہ بلکہ پسندیدہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جیسی چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی, قحط سالی کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ جی, فیمن. قحط جو ہوتا ہے, یعنی جس میں ڈراؤٹس بھی بولتے ہیں غالباً اس کو, جی, یہ سب کچھ, یعنی اس میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں, سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اور اس کے کرائیٹیرین پہ جا کے آج ہم اپنے لوگوں کا حال دیکھ لیں تو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہیں. کمی بیشی, ڈنڈی مارنا ایسی عام بات ہو گئی کہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہو گئی. پھر اسی طرح سے آپ ایک اور چیز بھی کریں. اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور پیچھے کہیں شیئر بھی کیا تھا آج کی بات میں. ایک شخص تھا تو وہ گاؤں میں رہتا تھا, گھوالا ہوگا. وہ پورا ہفتہ یا مہینہ جتنا بھی ہوتا دودھ جمع کرتا, پھر اس کا مکھن بناتا, اور مکھن کے جو پیڑے تھے اس کو جا کر شہر میں بیچتا تھا. شہر میں جاتا تو کیونکہ لوگوں کے پاس عموماً پیسے نہیں ہوتے، کاروباری لوگ، تو وہ چیزوں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایک دکان پہ جاتا اور وہاں سے کچھ گروسری خرید لیتا، جس کو آ کے گاؤں کی دکان میں رکھ کے بیچ لیتا، کوئی دال چاول کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، اور یہ جاتا اور کلو کلو کے پیڑے بنا لے جاتا اور وہاں جا کے بیچ کے دال لے کر آ جاتا۔ دکاندار کو بھی اس پر تھا ایسے ہی معاملہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ مکھن دے کر چلا گیا تو دکاندار نے سوچا کہ میں نے تو کبھی اس کا وزن ہی نہیں کیا، میں اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں کہ یہ کلو ہوگا تو میں کرتا ہوں، کیوں نہ سر آج میں وزن تو کروں۔ اب جو ہی اس نے وزن کیا نا تو وہ کلو سے کم تھا۔ اب یہ دیکھ کر تو دکاندار کا پارا چڑھ گیا کہ اچھا یہ میرے سے دھوکہ کرتا ہے، دکھ کرتا ہے، ایک دوست نے اور تو لے، سب کا وزن کم تھا۔ خیر اس نے بات دل میں رکھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد عادتاً وہ پھر لے کر آیا، بھائی مکھن کے پیڑے لے کر آئے، اس نے اس کے ساتھ گالم گلوچ کیا کہ خبردار میرے پاس نہ آنا اور مجھے پتہ چل گیا اور تم تو مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہوا کیا؟ کہا میں نے پچھلی دفعہ جو مکھن چھوڑ گئے تھے اس کا وزن کیا، وہ کلو سے کم ہے تو میں تو تم سے نہیں لوں گا۔ تو اس پہ وہ جو گوالا تھا نا وہ رو پڑا، کہنے لگا کہ بھائی ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے پاس کدھر ہیں کوئی ترازو اور وزن کرنے کے آلے، میں کیا کرتا ہوں کہ جو تم سے دال کا پیکٹ لے کے جاتا ہوں نا کلو کا، اس کو ترازو میں رکھتا ہوں اور اس کے وزن پہ میں مکھن تول دیتا ہوں، تو جتنا وہ ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ ویل للمطففین، آپ دیکھیے کہ اتنے باریک پیمانے ہیں کہ دنیا میں جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، اٹس آور رائٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے سے، اتنی تو لوگ سنک میں بھی دال پھینک دیتے ہوں گے، لیکن جب کوئی ہمیں تھوڑا سا نقصان دے تو ہم چیخنے لگتے ہیں۔ تو آئیے ذرا پھر اس کا ایک ڈفرنٹ اینگل بھی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے نا تطفیف، یہ صرف ناپ تول ہی میں نہیں ہوتی بلکہ کسی اینگل میں بھی حق دار کو اس کے حق سے کم دینے میں تطفیف ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات میں، مادی چیزوں میں، لین دین میں کمی بیشی کو ناجائز قرار دیا نا، اسی طرح حق داروں کا حق ادا کرنے میں بھی ناپسندیدہ۔ مثلاً آپ نوکر سے کام لے لیں پورا، پیسے کم دے دیں، اینڈ پہ کاٹ لیں۔ کئی دفعہ کوئی چیز لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بس بس اتنے ہی دیں گے، اور پیسے چھوڑ کے پھینک کے آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیے، آپ سبزی والے سے سبزی لے رہے ہیں، آپ کی بات چل گئی، اس کے ساتھ بات آپ کی ہو گئی کہ 80 روپے کا ہوگا، 80 روپے کی سبزی لی ہے میں نے، اور بعد میں دیکھا تو آپ کے پرس میں سے 70 نکلے، تو کیا کرتی ہیں سسٹرز؟ پھینکی، بس بس میرے پاس اور نہیں ہے، اتنے ہی نکلے ہیں۔ آپ کے یہ 20 روپے ہیں لیکن اس کا یہ پروفٹ تھا، یہ اس کے بچوں کی روٹی تھی۔ لہٰذا کسی کا حق مارنا، اسی طرح بعض دفعہ نوکروں کی حساب کتاب میں سے لوگ کاٹنے لگ جاتے ہیں، اس نے یہ کیا تھا وہ کیا، جیسے کچھ کہتے ہیں چھٹی کرے گی تو کاٹوں گی، ٹھیک ہے ڈسپلن کرنا ہے، یا اگر آپ نے پہلے سے کوئی اگریمنٹ کیا ہوئے وہ اور بات ہے، لیکن آپ کی ماسی سے پلیٹ ٹوٹ گئی تو کب اس کے 50 روپے میں اس کی تنخواہ میں سے کاٹوں گی۔ حق داروں کا حق لین دین میں کمی کرنا، قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، جو بھی ذمہ داری آپ نے لی پھر اس میں جو کمی کی، ایک ہے بشری باتیں، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، اللہ کو بھی پتا، لیکن جانتے بوجھتے ذمہ داری لی اور سوتے رہ گئے، ذمہ داری لی یہ کریں گے اور اس کے بعد آگے جائیں گے، اور جتنا انسان آگے سے آگے چاہتا ہے نا اتنا اس چیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی آپ اکیلے اپنے اون پہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں کریں گے آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھیے کہ ایک شخص اس کی اپنی ہی دکان ہے تو نہ کھولے، 11 بجے کھول لے تو 9 سے لے کے 11 کے بیچ میں جو گاہک آئیں گے وہ اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے۔ اب اس کو دوسری طرح سوچیں، اس کا اکیلا کام نہیں ہے بلکہ 3 دوستوں نے مل کر کام کیا، اور کیا کیا کہ دیکھو 2 لوگ پیسہ لگائیں گے اور تم بس ورکنگ کے پیسے لوگے، اور ہم سب کا تینوں کا برابر حصہ ہوگا، تم نے دکان کھول کے چلانی ہے اور تم پیسہ نہیں لگاؤ اور کام کرو، سمجھیے۔ اب وہ 2 بیچارے جو آ نہیں سکتے تھے پیسہ لگا کے مطمئن ہے، اب یہ تیسرا بندہ گھر سے ہی نہیں نکلتا، اب اگر یہ 1 گھنٹہ لیٹ آیا تو اس 1 گھنٹے میں اگر 9 کسٹمر چلے گئے تو 3 اس کے تھے اور 6 ان 2 کے تھے، اب قیامت کے دن وہ 2 اس کا دامن پکڑے ہوں گے۔ میں سوچتی ہوں صرف سورۃ متففین کی تفسیر ہم اپنے ملکوں میں عام کرتے ہیں، اور میں اس کو پڑھاتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، یقین کرے خوف آتا ہے۔ زندگی کے معاملات میں کہاں کہاں تطفیف نہیں ہو رہی۔ اگلی قسم تطفیف کی ہے رشتوں میں تطفیف، ہم ہر چیز پہ دیکھے. دیکھیں ہم رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ہیں نا, پہلے اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر بھائی بہن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پھر اسی طرح آگے خاندانی سسرالی رشتے, شوہر بیوی کا, بچوں کا, پھر آگے اگلی نسل شروع ہو جاتی ہے. ہم کہیں ساس ہوتے ہیں تو کہیں ہم بہو ہیں اور کہیں ہم کچھ اور کچھ. ہر رشتے کی تطفیف قیامت کے دن کھل کے سامنے آئے گی. میں جب یہ صورت پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ زندگی میں رونق تو انسانوں کے ساتھ ہی ہے, رہنے میں, ملنے میں, مل جل کے کھاؤ پیو رہو انجوائے کرو, تم خوش ہو تو سب تمہارے ساتھ خوش ہونے والے ہوں, تم دکھی ہو تو وہ بھی دکھی ہو. لیکن جو اس کی ریسپانسبلٹی اور جو کل لائبلٹی آنی ہے, اس سے پھر لگتا ہے کہ بندہ اکیلا کسی جنگل میں چلا جائے. خاندانی زندگی کو بیلنس کرنا اور اپنی ذاتی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا نہ کرنا, یہ زمین آسمان کا فرق ہے. بعض دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق مار کے آرام فرما رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق مار کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق مار کے خود فضول خرچیوں میں پیسے اڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہی نہیں ماں کو دینے کو. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو اتنا وقت دے رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس. بعض دفعہ ہم شوہروں کے اتنے لاڈ نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ماں باپ کا حق نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. اتنا خوفناک یہ عمل ہے کہ واللہ اگر چار آپ کے بچے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر چار لوگ اور بھی ہیں, ہر بندے کو اس کا حق دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آتو ذی القربہ حق کا ہو, حق والے کو اس کا حق دو جس کا حق آپ ہے. ماں ہونے کے ناطے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بالکل ملٹی ڈائمینشنل بن جاتی ہے نا. اس کا بیوی ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے, ماں ہونے کا بھی کرنا ہے, بعض دفعہ بہو ہونے کا بھی سیم ٹائم پہ کرنا پڑتا ہے, اور بعض دفعہ کچھ اور ذمہ داریاں جس میں جاب بھی ہے. اور جب ایک عورت کو باہر جاب پہ لگا دیں گے یا وہ کاروبار میں آپ کی شریک ہو گئی, کیسے وہ آپ کے یہ سارے حق دے گی؟ آج کے دور میں جو عورت پس رہی ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کے نازک کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہی, اور اپنے جس رشتے دار کا آپ حق مار رہے ہیں نا, اس کے پاس آج جا کر جس طرح بھی جب بھی ممکن ہو تو معافی مانگ لیں کہ بھئی آپ مجھے معاف کیجئے گا. اسی طرح اس میں ایک اور اینگل دیکھ لیجئے, اور وہ کیا ہے, عبادت میں اتنے آپ مصروف ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں ہی نہیں پوری ہو رہی. آپ کہتے ہیں میں نفل پڑھ رہی ہوں, شوہر کا حق مار رہے ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں اس وقت اور آپ بچوں کو بھوکے اسکول بھیج رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت چاشت کی نفل پڑھ رہی ہوں اور ساس کو ہو سکتا ہے اس وقت چائے کی پیالی کی ضرورت ہو. اپنی ذاتی عبادات میں معاملات کو پیچھے ڈالنا, یہ بھی تطفیف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. مہمان نوازی نہ کرنا یہ بھی تطفیف ہے. آپ نے کسی کو امید دلا دی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ آرام سے بیٹھیے اور ہم آپ کی خدمت کریں گے, اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ آپ مہمان صبح آئے ہیں, خود ہی کر لیں گے, کھا لیں گے, پی لیں گے, ہم تو 11 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں ہیں. یہ یہاں کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے ملکوں کی باتیں ہیں. بعض دفعہ گھر والے سوئے پڑے ہیں اور نوکر اور ملازمیں بیچاریاں ناشتے پانی کروا دیتی ہیں, کیوں جی بیگم صاحبہ تو 11 کے بعد ہی اٹھتی ہیں. یہ عام بات ہے. میں سوچتی ہوں کہ کتنا غیر مہذبانہ انداز ہے کہ مہمان خود اٹھ کے اپنا ناشتہ پانی نوکروں سے بنوا لے اور آپ سو رہے ہیں. ہر معاملے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا, وہ ایک میدان جنگ ہے. چاروں طرف سے آپ کو سب کو بیلنس رکھ کے پھر اللہ کی نظروں میں سرخرو ہونا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ 30ویں پارے تک پہنچنے میں انسان بیلنسڈ تو ہو جاتا ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک سکون تو آ جاتا ہے, ماڈریٹ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق کب ادھر سے ختم ہو گیا, بگلے کا شروع ہو گیا. اور یہ نہیں کہ ہر وقت تنگ مزاج ہے اور کاموں کا بوجھ ہے, میاں سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی, ان کا موڈ ہی ہر وقت خراب رہتا ہے. وہ بےچارے منتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے بات تو کر لیا کرو, کبھی آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ بیوی جو ہے وہ بچے اور دوسری چیزوں میں اتنی مشغول ہے کہ میاں بےچارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے بھی روادار نہیں ہے, اور بیٹھ بھی جائیں تو لڑائی ہو کے اٹھے گی. ہر جگہ کو اس کا حق دیں. دیکھیے ہر بندہ جس کو بھی آپ زندگی کھلی انجوائے کرتا دیکھیں, آپ کے گھروں میں ایسے بہت سارے ہوں گے, خاندانوں میں بھی ایسے ہوں گے, آپ نوٹ کریں کہ ان کا ایک گر ہے کہ وہ جس جگہ ہوتے ہیں نا بس وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت دوسری فکر نہیں ہے, یہ ہے تو بس میں آئی ایم انجوائنگ مائی جاب, نو آئی ایم انجوائنگ مائی کوکنگ. اب اس وقت میں صفائی کر رہی ہوں تو میں گھر کی صفائی کو انجوائے کر رہی ہوں, اور اب اس وقت میں نے کہیں جانا ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. لاؤ والی پن, یہ جو ہر وقت دماغوں پہ سٹریس اور ٹینشن بھری رکھتے ہیں نا, یہ درست نہیں ہے. چلیے ایک اور تطفیف کی قسم, کتنی 4 ہو گئی, تو یہ 5ویں ہوگی. پہلے حدیث سناتی ہوں پھر آپ خود ہی اس کو سمجھ جائیں گے. موتا امام مالک کی یہ روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ نماز کے رکوع سجدے پورے نہیں کر رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ابھی رکوع سے پورا جھکتے بھی نہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ابھی سجدے میں گئے اور ابھی پورے سیدھے نہیں ہوئے, ایک سجدے سے تو دوسرے میں چلے گئے. کچھ اس طرح کی کیفیت تھی. رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا اور جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے. تو آپ نے اس کو فرمایا لقد تففتا, یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی. حضرت عمر کے اسی قول کو نقل کر کر حضرت امام مالک نے فرمایا لکل شیئن وفام و تطفیف. بڑا خوبصورت جملہ ہے. ہر چیز کے اندر وفا بھی ہوتی ہے, یعنی اس کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے اور تطفیف بھی ہوتی ہے, حتیٰ کہ نماز, وضو اور طہارت میں بھی. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوچھئے میری نماز میں تطفیف تو نہیں, وضو کیا تو کوئی حصہ خوش تو نہیں رہ گیا, طہارت کرنے کے لیے گئے تو کہیں کوئی نیل پالش تو نہیں لگی ہوئی کہ آپ کہتے ہیں ہم نے غسل جنابت کر لیا, ہم نے پیریڈز کا غسل کیا, پتہ چلا کہ آپ کے تو نیل پالش لگی ہوئی تھی, بعد میں اتاری تو کیا فائدہ, اتاریں تو پھر غسل کریں. یعنی ہر عمل میں حق کو پورا دینا بھی ہوتا ہے ممکن اور کم کرنا بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے. اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے. یہ نہیں کہ اب آپ گناہ کی محفلیں بھی اٹینڈ کریں اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے, یہ بھی ایک تطفیف ہوگی کہ رشتہ داروں کی نافرمانی کی دعوتوں کو قبول کرو کیونکہ جی وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ وہاں بدھو بن کے بیٹھو اور ان کی محفلوں کو دیکھو, یہ بات بھی ہے. مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت چرانا اور کم کرنا بھی اس میں داخل ہے. وقت کے اندر جس طرح محنت کرنے کا عرف میں معمول ہے اس میں سستی کرنا بھی تطفیف ہے. اور خاص طور پہ ویسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ آورلی پے ملتی ہے نا, جب کسی سے ایسی بات ہوئی نا کہ امریکہ, کینیڈا اور باہر سب جگہ, ایون یہاں یورپ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پے اسکیل ہے وہ آورلی بیسڈ بنتا ہے نا, ورکرز کا, امپلائیز کا. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی کہیں بھی تو کہا اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا اس لیے کہ پاکستان میں ورکرز جو ہوتے ہیں نا وہ اس وقت کا حق اپنے امپلائر کو دے نہیں سکتے. مطلب کہنے کا یہ کہ اگر یہاں کوئی 10 پاؤنڈ گھنٹے کے لیتا ہے تو پھر 10 پاؤنڈ کا کام بھی کر کے جاتا ہے. تو اگر ہمارے ملک میں آورلی پے ہونے لگے تو وہ ایک گھنٹے میں سے تو آدھا گھنٹہ مزدور نے بیٹھ کے سگریٹ ہی پیتے رہنا, اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدھے گھنٹے میں سے وہ چائے بناتا رہے, اینٹوں پہ رکھ کے اور پیتا رہے اور حکا ہی پیتے رہے. چونکہ ہمارے ہاں ڈگنیٹی آف لیبر نہیں ہے تو وہاں آورلی پے کر کے لوگوں نے پھنسنا ہے. پورے دن کے پے میں جو دیتے ہیں وہ بعض دفعہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیے ایک گھنٹے کی پے کے برابر ہوتا ہے. آج بھی مزدور کی دہاڑی میرا نہیں خیال 200-300 سے زیادہ ہو ایک دن کی, اور 200-300 کو آپ $2-3 لگا لیجئے. امریکہ میں مجھے اب تو یاد بھی نہیں, جب ہم لوگ ادھر تھے آج سے 5-6 سال پہلے تو $7.5 یا $8 منیمم پے تھی گورنمنٹ کی طرف سے جو مقرر تھی, اس سے کم نہیں آپ کسی کو دے سکتے. وہ آج کے حساب سے پاکستان کا آپ لگا لیں تو تقریباً 600-700 روپے بنتا ہے, اور اب تو مجھے یقین ہے سالوں میں آگے بھی گئی ہوگی. تو کیوں وہ بیچارہ ہو جو ایک گھنٹے میں پے ملتی ہے وہاں ایک دن میں, کہ وہاں کام کرتا بھی تو کم ہے نا انسان. تو یاد رکھیے جس جگہ آپ نے بات کر لی پھر اس میں کمی بیشی بہت سختی کی بات ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن بخمس. دیکھیے آپ کے الفاظ کتنے مختصر اور نپے تلے ہوتے تھے, بس دو لفظ ہیں. پانچ چیزیں تباہی کی ہیں, یعنی میں حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو اردو میں, نوٹ کر لیجیے گا, اس میں کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی. فرمایا کہ پانچ گناہوں کی سزا پانچ ہیں, خمسن بخمسن, پانچ پانچ کے بدلے میں. کون کون سے؟ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے. یہ بتائیے کہ آج ہم مسلمان عہد شکن ہیں, تو پھر اگر آج ہمارے اوپر دشمن غالب ہے تو اللہ کا یہی قانون ہے. دوسرا, جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتی ان میں فقر اور احتیاج عام ہو جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, 60 سال کے قریب ہو گئے پاکستان بنے ہوئے, ابھی تک وہاں برٹش لا ہے, یعنی جو اپنے اللہ کے قانون کے علاوہ دوسروں کے لاز کو فالو کرتے ہیں. آج ہم مسلمان ملکوں میں, کتنے ملکوں میں اسلامک لاز ہیں, اور آج فقر اور احتیاج کیوں پھر ہمارا دروازہ نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ اللہ کے قانون آج تک تو ہم نے نافذ بھی نہ کیے. تیسری چیز کہ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ تعاون اور دوسری وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے, بے حیائی اور زنا. اور چوتھی چیز, اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پانچویں چیز، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. یہ قرطبی کی روایت ہے مالک بن انس سے، اور اسی طرح ابن عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج ہم اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کی وجہ کسی اور کو گردان سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے طبرانی کی ابن عباس سے، رسول اللہ نے فرمایا جس قوم میں مال غنیمت کی چوری ہو جائے، مال غنیمت کے آج کے دور میں حکومتی خزانہ، لوگوں کے ٹیکس، لوگوں کی محنت کی خون پسینے کی کمائی جو بیچارے ٹیکسوں کے نام پہ اور مختلف طرح سے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، فرمایا جب لوگ اس کو چوری کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا روب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں. آج ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ہے کہ نہیں؟ وجہ خود دیکھ لیں. جو حکمران مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگاتا نا، وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا. عمر فاروق کی طرح وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتے ہیں بات کرو، ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ملک کی طرف آنکھیں نہ اٹھانا. دشمن کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ادھر آنے کی. لیکن جو حکمران خود بیچارے مسکین بن کے دوسروں کے جوتے سیدھے کریں تو وہ تو پھر ان سے ڈریں گے. پھر اسی طرح، اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے انہیں موت کی کثرت ہو جاتی ہے. اور جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں. اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے. اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. یہ امام مالک کی روایت ہے. چلیے اب آپ کہتے ہیں کہ ان ساری روایات میں کافی چیزیں فقر و فاقہ اور قحط اور قطع رزق کی ہے نا، یہی چیزیں آئیں نا. چلیے اس کی بھی تو کچھ صورتیں ہوں گی نا، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ فقر اور فاقہ اور رزق کی کمی کی کیا صورت ہوتی ہے عموماً. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کھانے کی چیزیں موجود ہوں اور بندہ کھا نہ سکے، ایک صورت یہ بھی ہے نا. دیکھیے آپ کے گھر میں 10 چیزیں پڑی ہیں پر آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا تو آپ کے لیے وہ نہیں ہے نا. تو ایک صورت کیا ہے رزق سے محرومی کی، کہ انسان کے پاس رزق ہو اور وہ اس کو کھا نہ سکے، استعمال نہ کر سکے. ٹھیک ہے، بیماریاں آ جائیں کھانے سے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بہت سارے بیمار ہیں، اب بیچارے وہ کھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. قحط کی صورت کیا ہے، کہ ضرورت کی چیزیں ہی مفقود ہو جائیں، جس طرح آپ کہہ کے شارٹیج ہے یعنی چیزیں ملتی نہیں ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیے پیٹرول کی ہڑتال ہے، گیس ہے کوئی نہیں، بجلی لوڈ شیڈنگ ہے، اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اب شاید پانی کی بھی ہو جائے گی. یہ کیا ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت دکھتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. پھر ایک اور صورت کیا ہے مال کی کمی کی، چیزیں موجود ہیں لیکن کثرت بہت ہے لیکن مہنگی اتنی ہو جائیں کہ خریدار کی خرید کی حد سے اوپر چلی جائیں، یہ بھی اس میں مراد ہے کہ چیزیں موجود ہیں لیکن مہنگائی بڑھ جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فقر کے معنی محتاجی اور حاجت مندی کے بھی ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی فقیر ہے. اگر آج کے دور کے حالات کو آپ سامنے رکھیں تو آج تو قوموں کی قومیں فقیر ہیں. آج تو انسان اپنے رہن سہن اور اپنے ٹرانسپورٹیشن کو کرنے اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں بینکوں کے قانون میں جکڑا ہوا ہے، کہیں حکومتی این او سیز چاہیے اس کو، اور کہیں یونیورسل لاز میں پھنسا ہوا ہے، کہیں اس کو یو این او سے کوئی اجازت لینی ہے، کوئی کچھ لینا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آج بھی انسان اپنی چیزوں کو خود استعمال کرنے کے لیے دوسروں کا پابند ہے. آج بھی دنیا میں تھرڈ ورلڈ کے ایسے ملک ہیں کہ جو اپنی زمینیں جو ان کی زرخیز ہیں وہاں اپنی مرضی سے چیزیں نہیں اگا سکتے. پیچھے آپ کو ایک دفعہ بتایا گیا تھا ایک ملک میں کہ ان کی زمین زرخیز ہے، گندم چاول اگ سکتا ہے، لیکن اس ملک میں ایک اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ وہاں کوکا بہت اگتا ہے، چاکلیٹ جس سے بنتا ہے. تو بڑی طاقتوں کے کہنے پہ وہ چاول نہیں اگا سکتے، وہ اپنی زمینوں میں چاکلیٹس اگاتے ہیں جو سستی قیمت پہ ساری دنیا میں ویسٹ میں جاتا ہے، اور خود وہ چاول آٹا لینے کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں. کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہمارے ملک میں تو آم ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو سارا باہر چلا گیا، اس ہمارے ملک میں تو ٹماٹر ہے نہیں، یہ تو ہمیں چائنا کے ٹماٹر کھانے پڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ اسی قسم کی قسمیں ہیں جو آج دیکھ لیجئے کہ انسان کس طرح سے پڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رشوت خوری عام ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک قحط سالی ہے. جب تک کسی کی جیب نہ گرم کریں کام ہی نہیں ہوتا. لوگ کیا کہتے ہیں آج کے دور میں، آج کا رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. پہلے چپڑاسیوں کو رشوت دینی پڑے گی اور ہوتے ہوتے افسروں کی خوش آمدے کر کے ہی کوئی کام ہوگا. یہ اگر محتاجی اور فقر نہیں تو پھر یہ کون سا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہماری امت کو اس کتاب سے جوڑ دے.